الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے اتوار کو میرے سفر کی وجہ سے ناغا رہا، اس سے پہلے حدیث جبرائیل کا بیان شروع کیا تھا اور اسی کی کچھ تشریح چل رہی ہے. خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عام انسان کی شکل میں آئے. ایک ایسے انسان کی شکل میں آئے جو اجنبی تھا، اور جتنے حاضرین تھے جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے کوئی اسے پہچان کر نہیں، اور ایک پراسرار طریقے سے آئے کہ نہ تو کوئی ان کو پہچانتا تھا اور نہ ان کو پر سفر کے کوئی آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ کہیں دور سے چل کر آ رہے ہیں. اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ سارے جتنے بھی حاضرین ہیں وہ سارے کے سارے متوجہ ہو جائیں ان کی طرف. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور کچھ سوالات کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے. جب وہ چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھے یہ، اور یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں. جو سوالات کیے ان سوالات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تاکہ یہ سوالات اور جوابات تمہارے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. اس لیے جبرائیل علیہ السلام آئے. جو سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشرره. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کرو اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اور یوم آخرت، اور اچھی بری تقدیر پر جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تعریف آپ نے فرمائی ایمان کی، ایمان اس کو کہتے. تو پچھلی نشست میں گزشتہ کے پیوست اتوار کو اس کے پہلے جز پر کچھ بیان میں نے کیا تھا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. دیکھیے یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو سارے اعمال کی بنیاد ہے. اللہ بچائے ایمان درست نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، تو کتنے ہی نیکی سے کام انسان دنیا میں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ ایمان جو ہے یہ یوں سمجھو کہ اس دنیا کے امتحان کا لازمی سوال ہے. جب کوئی امتحان ہوتا ہے اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں کوئی سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو لازمی یہ کرنا ہی کرنا. تو اگر کوئی آدمی دوسرے سوالات کے جوابات کو لکھ دے اور لازمی سوال کا جواب نہ لکھ دے فیل ہو جائے گا. تو ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں. کفر کافر لوگ بھی دنیا میں بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دی، کسی کی غریبوں کا ان کو پیسے دے دیے، یا کوئی لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے کوئی کام کر دیا، یہ اچھے کام وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دستور ہے کہ کافر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، حساب چکا دیتے ہیں. تو نے فلاں نیک کام کیا تھا، دنیا میں تجھے یہ فائدہ مل گیا، آخرت میں نہیں. آخرت میں عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر ایمان نہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ان کافروں نے جتنے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے دنیا میں، آخرت میں جب یہ آئیں گے تو ہم ان کے سارے اعمال کو ایسا کر دیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں، ایسا کر دیں گے. تو ایمان کیونکہ ایک طرف تو اعمال کے مقبول ہونے کی لازمی شرط ہے، اور دوسری طرف یہ اعمال کے درست ہونے کا بھی جڑ اور بنیاد یہ ہے. اگر ایمان درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، ایمان میں نقص ہوگا تو اعمال بھی خراب ہوگا. جیسے قرآن کریم میں بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. یہ کلمہ طیبہ جو ہے جو در حقیقت علامت ہے ایمان کی، دل میں ایمان ہوتا ہے انسان کا تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، سب لا الہ الا اللہ سب محمد رسول اللہ. فرمایا کہ اس کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی بھی ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ کھجور کے درخت اصلہ ثابت ہو، اس کی جڑ تو زمین میں پیوست ہے، اور فرع ہا فی السماء اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، توتی اکلہا کل حین، وہ اپنا پھل ہر حالت میں دیتا ہے. یہ قرآن نے مثال دی ہے ایمان کی، کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، اور جب تک وہ جڑیں پیوست رہیں گی شاخیں بھی نکلتی رہیں گی اور شاخوں میں بڑھوتری بھی ہوتی رہے گی، اس کے اوپر پھل بھی لگتا رہے گا، اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ادھر جڑ پیوست ہے اور ادھر اس کی شاخیں اٹھ رہی ہیں آسمان کی طرف، آسمان کی طرف جا رہی ہیں، فائدہ بھی دے رہی ہیں، پھل بھی دے رہی ہیں. اسی طرح ایمان ایک مومن کے قلب میں پیوست جب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیوست فرما دیا، جب وہ دل میں پیوست ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے اعمال ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں، وہ شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں بلند ہو رہی ہیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کا پھل ہر حال میں مل رہا ہے. یہ تو فرمایا کہ توتی اکلہا کل حین، یعنی ہر موسم میں پھل دیتا ہے وہ. تو اس کی تصدیق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مومن کا جب ایمان دل میں پیوست ہوتا ہے اور اس کے اعمال کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، تو اس ان اعمال کا پھل انسان کو ہر حالت میں ملتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، خوشی کا عالم ہو یا افسوس کا عالم ہو، راحت ہو یا تکلیف ہو، رنج ہو یا مصیبت ہو، ہر حال میں اس کا پھل ملتا رہتا ہے. کہ اگر خوشی کا عالم ہے تو بندہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس خوشی کے اوپر، شکر پر اجر ملتا ہے، پھل مل رہا ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رنج اور پریشانی پیش آ جائے، تو رنج اور پریشانی کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صبر کو اجر ملتا ہے، پھل اس وقت بھی مل رہا ہے، رنج کو بھی مل رہا ہے، تکلیف کو بھی مل رہا ہے، مصیبت کو بھی مل رہا ہے. تو دو چیز کو یہاں کھلا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے ایمان کا دل میں پیوست ہو جانا، افلوہا ثابت، جڑ زمین میں مضبوط ہو، ایمان دل کے اندر مضبوط ہو، تو پھر اعمال کی شاخیں اٹھتی ہیں اور وہ شاخیں پھل دیتی ہیں. یہ قرآن مثال دی. تو بھائیو عرض یہ کرنا تھا، ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. الحمدللہ توحید پر، اللہ تعالیٰ کے توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر اللہ نے ایمان عطا فرمایا. یہ اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. اگر ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھ دو، یہ ایمان کی نعمت ہے ایک طرف، تو حقیقت یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہیش ہیں اس کی ایک ایمان کی نعمت کے آگے. اللہ، ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء بیٹھے تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے بڑے ایک عجیب کیفیت کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائیوں، یہ ایمان بڑی نعمت ہے، یہ ایمان بڑی نعمت ہے. اس ایمان کی دولت کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس ایمان کی نعمت کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت کی جیت ہے. اس طرح فرمایا کرتے تھے، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جائے گا. تو بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس نعمت کا. چلانا لیکن ایمان، ایمان میں جو فرق ہے، ایمان ہمارا الحمدللہ ہے تو صحیح، لیکن جن باتوں پر ایمان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ تو ہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس کا دھیان، اس کی صدق اور اس کا اتنا یقین دل میں پیدا ہو جانا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، یہ درجہ ایمان کا مطلوب ہے جو ہر مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. دل کو اگر چٹول کر دیکھو، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کیا یہ ایمان ہر وقت یاد رہتا ہے؟ کیا اس ایمان کا دھیان رہتا ہے؟ کیا اس کا استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ایک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے؟ ان چیزوں کا استحضار اور اس کا دھیان یہ رہتا ہے کہ نہیں؟ یہی فرق ہے ہمارے ایمان میں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان میں، کہ وہ ان کے دل میں اس طرح پیوست ہو گیا تھا ایمان کہ ہر آن، ہر لمحے، ہر حالت میں ایسا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ، ایسا تھا جیسے آخرت کو آنکھوں سے دیکھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا جب قیامت کو آنکھوں سے دیکھ رہے. تو اس ایمان کو ترقی دینے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کا استعداد پیدا کرنے کے لیے، اس کا دھیان پیدا کرنے کے لیے کچھ کام کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کسی مرتبہ بات کیا، توحید کا ایک تو عقیدہ ہے، اس کو ہے عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کائنات کے خالق سے وہی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. ایک ہے مقام، جس کو صوفیاء کرام اس کو مقام سے تعبیر کرتے ہیں، توحید کا مقام، توحید کا حال، توحید کا مقام، یعنی وہ دل میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ اس کا دھیان ہٹے نہیں, اس طرح پکا دعوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی, کہ وجود اس کی حقانیت, اس کی وحدانیت, اس کی قدرت, اس کی حکمت, اس کے انعامات, یہ دل میں پیوست ہو جائیں. جب یہ پیوست ہو جاتے ہیں اصلحا ثابت, تو پھر کرو رہا بھی تمام, پھر شاخیں نکلتی ہیں اعمال کی, پھر انسان کا جو قدم اٹھتا ہے وہ صحیح راستے پر اٹھتا ہے, جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ صحیح راستے کی نکلتی ہے. تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دھیان اور استعداد کو پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو بزرگوں نے بتائی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے ایمان؟ تو بے شک لے آئے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دھیان کرنے سے یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جمتا ہے دل میں. وہ کیا ہے کہ ذرا سوچا کرو, سوچا کرو. اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھا کرتے تھے, اور رات کو سوتے وقت جس ہونے سے پہلے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. کیا؟ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ ذرا اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور میرا دھیان اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہو اور میرا ذکر اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہتے ہو, تو میری جو قدرت کی اور حکمت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی پڑی ہیں ان پر ذرا غور کیا کرو. یہ تفکرون اپنی خلق السماوات والارض, فکر, اس کو اسی کو صوفیاء کرام تفکر سے تعبیر کرتے, تفکر سے تعبیر کرتے کہ سوچنا. آدمی اگر سوچنا شروع کر دے اور سوچنے کی عادت ڈالے تو یہ سوچ جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گی, اور وہ جس کو میں پیوست ہونا کہہ رہا ہوں وہ کیفیت ان شاء اللہ حاصل ہوگی. یہ آسمان کس نے بنایا, یہ زمین کس نے بنائی, یہ چاند کس طرح چل رہا ہے, یہ سورج کس طرح گردش کر رہا ہے, یہ ستارے کس طرح پیدا ہوئے ہیں, یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اور اس کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, اور اسی سے ذکر و فکر کی عادت پڑتی ہے. اگر آپ قرآن کریم پڑھو ترجمے کے ساتھ مطلب سمجھ کر, تو آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم میں کوئی فلسفیانہ بحثیں نہیں کی گئی. تو فلسفیانہ بحثیں بھائی توحید کی دلیل یہ ہے اور رسالت کی دلیل یہ ہے اور آخرت کی دلیل یہ ہے, فلسفیانہ بحثیں زیادہ نہیں ہیں, لیکن قدم قدم پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے قرآن کریم جو ہے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیے, ہم نے تمہارے لیے زمین پیدا کی, ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, ہم نے تمہاری اس پانی برسا کر اس سے تمہارے لیے نباتات اگائی جسے تم کھانے حاصل کرتے ہو, ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے, تم چوپایوں پر سواری کرتے ہو, تم ان چوپایوں کو سے اپنے اور دوسرے فوائد حاصل کرتے ہو, ہم نے تمہارے انہیں جانوروں کے پیٹ میں غلاظت اور خون کے درمیان تمہارے دودھ کی نہر نکال دی, نکال دیا, اور ہم نے تمہارے لیے پانی اتارا ہے, ہم نے تمہارے رزق اتارا ہے. صرف قرآن کریم کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ خدا کے بندوں ان نعمتوں کو برت رہے ہو, استعمال کر رہے ہو, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو, ذرا سوچو تو صحیح آئی کہاں سے لیں گے, اور جتنا زیادہ اس کو سوچو گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا
ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان تمہارے دل میں پیدا ہوگا، اس کی توحید کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور ایمان کی جڑیں تمہارے دل میں پیوست ہوں گی، جس کا نتیجہ تمہارے اعمال کی بہتری کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ اور کچھ نہیں، اب تو ہر چیز پر دیکھو، ایک باغ میں گئے ہو طرح طرح کے رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے ہیں، پھولوں کے تختے سجے ہوئے ہیں، نباتات اگ رہی ہیں، دیکھ کر آنکھوں کو تسکین ملتی ہے، خوش ہو کے آ گئے، بس اس سے فائدہ اٹھا کر آ گئے، یہ نہ سوچا کہ یہ پھول گلاب کا پھول مثلاً کتنی باریک اس میں پتیاں ہیں اور کتنی اس میں مہین قسم کے مخلوقات اس میں کے اندر نظر آ رہی ہیں، کس طرح یہ بنا ہے، اور اس طرح بنا ہے کہ بیج ڈال دیا تھا ڈالنے والے نے، بس اس مٹی کے اندر وہ بیج جو ہے اس کو کون پرورش دے رہا ہے، کس طرح اس کو پرورش دی گئی ہے، کس طرح اس کو بیج سے کوپل بنایا گیا ہے، چھوٹی سی کوپل، ایسی کمزور کوپل کہ اگر کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو بھول جا جائے، لیکن چھوٹی سی کوپل ہے، زمین کا پیٹ پھاڑ کر نکل رہی ہے، اس کی بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو رہی ہے، اور جیسا جس شکل کا گلاب یہاں کھل رہا ہے ویسے ہی وہاں پر بھی کھل رہا ہے، اس کے اندر دونوں کے درمیان کیسی مناسبت ہے، اس کو ذرا غور تو کرو، کہاں سے آیا یہ، کون سی سائنس نے پیدا کر دیا، کون سے کاریگر نے بنا دیا، اور یہ کیوں بنا دیا، تم اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تم اس کے رنگ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، لیکن یہ رنگ اور خوشبو کس لیے پیدا کی ہوئی ہے، کس لیے پیدا کی، تمہیں خوش کرنے کے لیے پیدا کی ہے، تمہاری آنکھوں کو تر و تازگی بخشنے کے لیے پیدا کی ہے، غور کیا کرو، جو چیز بھی نظر آئے اگر دیکھو تو اس کے پیچھے اللہ جل جلالہ کا جلوہ نظر آئے گا، کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے اللہ جل جلالہ کی قدرت کام میں لاتا، اس کی حکمت بارے کا جلوہ نظر آتا، اس کو سوچو، کائنات میں پھیلی ہر چیز کو سوچو، چاند دیکھ لیا خوش ہو گئے، اچھا لگ رہا ہے، چاند نراش پھیلی ہوئی ہے اس میں مزہ آ رہا ہے، جگہ دیکھا کہ یہ چاند کب سے سفر میں ہے، ہزار ہزار سے سفر میں ہے، ایک کل کا فرق نہیں آتا، اس حساب کے تحت گھوم رہا ہے، اچھم تو القمر بے عثمان لچم تو انبی رہا خود نکل قمر والا نہیں دوسرا بالکل رہا، نہ سورج آگے بڑھ سکتا ہے شام سے، نہ چاند رات پہلے آ سکتی ہے دن سے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کس نے اسے کچھ چکر میں لگا رکھا ہے، اس نے یہ گردش کا نظام قائم کیا ہے کہ ایک پل کا فرق، ہزار سال کے اندر ایک پل کا فرق نہیں آتا، ان باتوں کو سوچو، تفکر کرو ربی خلق السماوات کی وجہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کیا کرو، اور آسمان اور زمین اور کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا تو ہے ہی، اور کچھ نہیں تو فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جان کو بھی غور کر لو، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسی پر غور کر لو، یہ پانچ چھ فٹ کی سلطنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما رکھی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ ایسی سلطنت ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے کارخانے میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی، ہے کوئی جو اس کی نظیر دکھا دے کہ اس کارخانے میں کیا چھنائی ہو رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، کیا کون کار فرما ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے، ایسا کارخانہ کہ آج سینکڑوں صدیاں گزر گئی ہیں انسان کو اس پانچ چھ فٹ کے وجود پر ریسرچ کرتے ہوئے، میڈیکل سائنس اسی پانچ چھ فٹ کے وجود کو اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، لیکن بار بار اعتراف کرتی ہے کہ نہ جانے کتنے اس میں راز ایسے ہیں کہ آج تک سائنس دریافت نہیں کر سکی، آج تک سائنس دریافت نہیں کر سکی، وہ راز پنہاں ہے, بنانے والا ہی جانتا ہے کہ کیا راز. میرے ایک دوست تھے, ان کے دماغ میں اللہ بچائے ٹیومر ہو گیا, اور وہ ٹیومر ایسا تھا کہ جو آپریشن سے نکالا جا سکتا, لیکن ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ دماغ کے اس حصے میں ہے جس کے بارے میں آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے, نامعلوم علاقے میں ہے, لہذا ہم اس کو آپریشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپریشن کریں گے تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا, کیونکہ یہ علاقہ دماغ کا, دماغ ہے کتنا, آپ ذرا سوچو کتنا کا دماغ ہے انسان کے سر کے اندر, لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حصہ اس دماغ کا ایسا ہے جو اب تک نامعلوم ہے, یعنی معلوم ہی نہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے. اگر اس کو چھیڑیں گے تو نہ جانے جسم کی کون سی صلاحیت بیکار ہو جائے, یار ہم چھیڑ نہیں سکتے. صدیوں سے, سینکڑوں صدیوں سے انسان ریسرچ کر رہا ہے, ڈھانچے بھی بنا لیے انسان کے, سر سے لے کر پاؤں تک تمام آزا کے ڈھانچے اللہ تو بنا دیے, بنا کر ایک ایک اردو کے اوپر تاکید بھی کر لی اور تجربات بھی کر لیا, لیبورٹریاں بھی بن گئی, تجزیہ بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اب بھی نامعلوم حقیقتیں زیادہ ہیں معلوم حقیقتوں کے مقابلے. یہ کارخانہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے دے رکھا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. کبھی غوری ہم لوگ کرتے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا کیا نعمتوں سے سر فراز فرمایا. آج کل گردے کی بیماری بڑی عام ہو گئی ہے, گردے بیکار ہو گئے, معلوم ہوا کہ بھائی ڈائلسس ہو رہا ہے یا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, گردہ بدلا جا رہا ہے. بھائی پوتا میرے بھائی صاحب نے گردے کے ایک مشہور ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ گردے کا ایک گردے کے بدلے دوسرے انسان کا گردہ لگاتے ہیں تو کوئی مصنوعی طرز کا گردہ کیوں نہیں بنا لیتے, جیسے مصنوعی ہاتھ بنا لیتے ہیں, مصنوعی پاؤں بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کا مصنوعی گردہ نہیں بن سکتا, کوئی ربڑ کا, کوئی چمڑے کا, کوئی کسی چیز کا. تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اول تو اگر کوئی مصنوعی گردہ بنایا جائے تو ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی باریک چھلنی بنا سکے جیسی گردے میں موجود ہے. جو کہ پانی کو گزارتی ہے, اس کو جس کو پھر جو چہرہ بکتا ہے وہ پھینکتی ہے اور باقی کو باقی رکھتی ہے. اتنی باریک چھلنی آج تک کہیں ایجاد ہوئی نہیں, اور اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کروڑوں روپے کے خرچ سے کوئی بہت بڑا پلان تیار ہو کیا جائے تو کروڑوں کے خرچ سے شاید کوئی ایک گردہ تیار ہو جائے, لیکن اگر فرض کرو وہ تیار ہو بھی جائے تو ہمارے کاریگری سے مصنوعی اس بند کو شاید جائے, لیکن جو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گردے کو ایک دماغ دیا ہے, وہ دماغ کہاں سے رہے گا؟ وہ دماغ کیا دیا ہے کہ گردہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے اور کتنا باہر پھینکنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی میٹر لگا رکھا ہے جو ہر انسان کا کہ جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا محفوظ رکھے گا, اور جتنا بیکار ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج کرے گا. جو کتنی مقدار رکھنی ہے, کتنی مقدار پھینکنی ہے, یہ فیصلہ وہ گردہ کرتا ہے, چھوٹا سا اس کو اللہ نے دماغ دے رکھا ہے. اگر ربڑ کا وہ گردہ بنا بھی لے, اول تو نہیں چھلنی کہاں سے لائے, اور اگر لے بھی آئے تو وہ دماغ کہاں سے لائے جو یہ فیصلہ کرے کہ کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے, کتنا باہر ہے, تو ہمارے بس سے باہر ہے کہ کوئی ایسا گردہ کو بنا سکے. اور جس دن سے ہم تم پیدا ہوئے تھے اس دن سے یہ مشین کام کر رہی ہے, جس کے اوپر اربوں روپے سے بھی وہ گردہ تیار نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا کام کر رہا ہے. پیاس لگی پانی پی لیا, پانی پی لیا پیاس بجھا دی, اب وہ پانی جانے اندر کیا کام کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اور اس میں سے ناپاک اور خراب حصے کس طرح باہر وہ گردہ پھینک رہا ہے, کچھ پتا ہی نہیں ہمیں, کچھ پتا نہیں. اگر ہمارے ثبوت کر دیا جاتا کہ تم ہی فیصلہ کرو, جتنا پانی تمہیں رکھنا ہے اتنا رکھنا, باقی پھینکنا, بتاؤ. اگر ہمارے تمہارے ثبوت کر دیتے المیاں تو بھائی دیکھو تمہارے جسم کو کچھ پانی کی ضرورت ہے, اتنا رکھنا اور باقی پھینک دینا. تو آج تک پتا نہیں ہمیں, آج تک پتا نہیں کہ کتنی مقدار پانی کی ضرورت ہے اور کتنا بار کا لگا دیا جاتا ہے, آٹومیٹک مشین لگا دیا. یہ ایک عضو کا حال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. کسی زمانے میں مجھے کمر کی تکلیف ہو گئی تھی, وہ جس کو ڈسک کی تکلیف کہتے ہیں وہ ہو گئی, بستر پر لیٹ گئے, میں چلا جائے گا اٹھا جائے گا پھر بیٹھا جائے. تو اس زمانے میں اور تو کوئی کام تھا نہیں, میں نے کہا چلو پڑھو, تو ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھی کہ اس بیماری کے بارے میں کیا لکھا. جو پڑھی تو بس معلوم ہوا کہ عجیب, یہ ایک مہرا کی جو ہے کمر کا, یہ پوری کائنات ہے, کیا کیا کئی پرزے اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہر کوئی پرزے کا کیا کام ہے. یہ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک مہرا جس کو, یہ ایک مہرا پتہ نہیں پوری شریر کی ہڈی پر کتنے مہرے ہیں, ایک مہرا جو ہے وہ پوری کائنات ہے, پورا پلانٹ ہے, اور اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے بڑا بتاؤ. ایک طرف تو اتنی مضبوط ہڈی, ریڑھ کی ہڈی, اگر یہ مضبوط رہا ہو تو آدمی ذرا سی ضرب لگے اور اب باہج ہو جائے, ایک طرف اتنا مضبوط, دوسری طرف لچک بھی جائے کہ موڑ سکے آدمی, جھک سکے, اگر بالکل سیدھا ہو جائے کمر سیدھی ہو جائے اور جھک نہ سکے کیا عالم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا بھی رکھا, اس کے لیے لچک بھی پیدا فرمائی, اس کے لیے کیا کیا انتظام فرمایا, کیا کیا کلپوزے لگائے. اس وقت پہلی بار جب تکلیف ہوئی تو انکشاف ہوا کہ یہ نعمت تو پتا ہی نہیں تھی کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی, کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا اس کی. تو جب آدمی غور کرے ان چیزوں, یہ دل, دل کی تکلیف, دل کی تکلیف ہو گئی صاحب, دل کا دورہ ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ یہ دل جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک یہ عضو ایسا ہے جس کو آرام نہیں, مسلسل کام پہ لگا ہوا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کے جسم میں جو چھوٹی بڑی رگیں ہیں, چھوٹی بڑی رگیں, وہ سب اگر ایک ہفتے مستقیم پر پھیلا دی جائیں, ساری رگیں سر سے لے کر پاؤں تک کی ساری رگیں اگر سب کو ملا کے جوڑ کے اور سیدھے ہفتے مستقیم پر پھیلا دی جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان کے جسم کی رگیں دنیا کے گرد تین چکر کاٹ سکتی ہیں, دنیا کے گرد تین چکر کاٹ سکتی ہے ایک انسان کے جسم کی رگیں. کیا مطلب؟ دنیا کا جو محیط ہے وہ 24,800 میل ہے, 24,800 میل, سمجھو 25,000 تقریبا, اور اگر تین چکر کاٹے تو 75,000 میل کی رگیں انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں. اور دل کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری رگوں کو خون پہنچائے اور وہاں سے لے کر اس کو صاف کرے, کھینچ کر خون کو صاف کرے, صاف کر کے دوبارہ انہیں رگوں میں پہنچائے. جس کا معنی یہ کہ 75,000 میل سے خون کو کھینچے, اس کو صاف کرے, صاف کر کے پھر 75,000 میل تک پہنچے. اور یہ عمل دل کی ایک دھڑکن میں ہوتا ہے, دل جو دھڑکتا ہے ایک دھڑکن, ایک مرتبہ جو دل دھڑکتا ہے اس میں, اس کے معنی کیا ہے کہ 75,000 میل سے خون کھینچا اور اس کو صاف کیا, صاف کر کے دوبارہ پھینکا, 75,000 میل کا ایک دھڑکن ہوئی. اور ایک منٹ میں ایک اوسط آدمی کا 70-72 مرتبہ دھڑکتا ہے, جس کے معنی ایک منٹ میں 70 مرتبہ 75,000 میل تک خون پھینک رہا ہے, وہاں سے واپس گیا اور چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک مطالعہ نے آٹومیٹک مشین دے رکھی ہے, وہ کام کر رہی ہے. پیدائش کے وقت سے لے, بلکہ پیدائش سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں دھڑکنا میں شروع ہو جاتا ہے اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک کام کرتا, نہ بیچارے کو کوئی سروس کی جا رہی ہے, نہ اوور ہالنگ ہو رہی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی مرمت کا کام ہو رہا ہے, اور یہ خدمت انجام دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ہر کس کس چیز کو دیکھو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی انفسکم کو قرآن کریم کہتا ہے خدا کے لیے اپنے جان پر غور کر لو, اپنے جسم پر غور کر لو, سر سے لے کر پاؤں تک جو نعمت ہے ہم نے دے رکھی ہے ان پر غور کر لو. تو غور جتنا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوگا, اور ایمان مضبوط ہوگا تو وہ ایمان پیوست ہوگا, اس کے اعمال کو ساتھ نکلے. تو دعوت یہ ہے کہ غور کرو. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کی اسی تعلیم کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ ذرا تم تھوڑا سا وقت نکالا کرو سوچنے کے, سوچنے کے لیے. یہ جو ہم کہہ رہا ہوں نا کہ سوچنے کے لیے وقت نکالو, کسی کو صوفیہ کرام مراقبہ کہہ دیتے. مراقبہ کا نام سنا ہوگا کچھ لوگ, سمجھتے ہیں مراقبہ کوئی پتہ نہیں کیا ماں باپ کر سکتے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس کا معنی یہی سوچنا, سوچنا مراقبہ سوچنا, اس کا نام سنا ہوگا کچھ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھتے ہیں مراقبہ کوئی پتہ نہیں کیا ماں باپ کر سکتے کچھ بھی نہیں, کیا کچھ بھی نہیں. اس کا معنی یہی سوچنا, سوچنا مراقبہ سوچنا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمتیں خود پر ہر آن بارش کی طرح برس رہی. سوچو سر پھر چلو تو تھوڑا وقت نکالو 10-15 منٹ اور سوچو کہ سر سے چلو, سر پر یہ بال اگ رہے ہیں, یہ جس پر ہر آن بارش کی طرح برس رہی. سوچو سر پھر چلو تو تھوڑا بنا لیجیے اندر بڑھو تو پیدا ہو رہا. آپ اندازہ کرو کہ یہ بال جو ہیں یہ ہیں بے جان, یعنی ان کے اندر جان نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی بال کو بیچ میں سے کاٹے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بے جان. لیکن اس طرح اگ رہے ہیں کہ جب کوئی غذا کھاتے ہو, غذا کوئی کھاتے ہو تو وہ بدن کے ہر حصے کو ہر جزو کو وہ غذا پہنچتی ہے. یعنی فرض کرو اگر آج آپ نے کھانا کھایا تو اس کھانے میں سے اس کھانے کی غذا دل کو بھی ملے گی, دماغ کو بھی ملے گی, جسم کے ہر عضو کو بھی ملے گی, ناخنوں کو بھی ملے گی, بالوں کو بھی ملے گی. اسی غذا سے سبھی کچھ, تم نے تو اپنا بھوک لگی برا چیز کو کھانے کو دے چاہا, الم بلم سب ملا ملوک کے تم نے اپنے منہ میں اتار لیا اور 5-10 منٹ میں بیٹھ کر کھا کر مارے بہت مزہ آیا ہوا بولا مطمئن کہ کھانا بھوک مجھ گئی بولا آ گیا بات ختم. لیکن کون ہے کہ اس غذا کو تمہارے جسم میں لے جا کر اس طرح بانٹ رہا ہے, اس طرح اس کا تجزیہ کر رہا ہے کہ وہ غذا جتنے اس کے مفید اجزاء ہیں وہ جسم میں باقی رہ رہے ہیں, جو خراب اجزاء ہیں وہ کوئی پیشاب کے ذریعے خارج ہو رہا ہے, کوئی بہانے کے ذریعے خارج ہو رہا ہے, اور باقی اجزاء جو ہیں وہ جسم کے اندر محفوظ رکھے جا رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کے مناسب چیز فراہم کی جا رہی ہے, خون اس سے بن رہا ہے اور وہ خون سارے جسم کے اندر پھیلایا جا رہا ہے, آنکھوں کو اس سے بینائی مل رہی ہے, کانوں کو اس سے سننے کی طاقت مل رہی ہے, زبان کو اس سے بولنے کی طاقت مل رہی ہے, آنکھوں کو اس سے دیکھنے کی طاقت مل رہی ہے, جس سے آپ بالوں کو بڑھوتری اس سے نصیب ہو رہی ہے, ناخن اس سے بڑھ رہے ہیں, غرض جسم کے ہر حصے کو بانٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اس غذا کو اس طرح تقسیم کر رہے ہیں کہ کوئی جز محروم نہ ہونے پائے. وہ جسم محفوظ نہیں رہتا. تمہارے ثبوت کر دیا ہوتا کہ میاں جسم دے دیا تمہیں کرتے رہے کہ پاؤ سکتا حفاظت تم کرو, ہر حصے کو اس کے مناسب غذا پہنچاؤ. تمہارے بس میں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پلانٹ لگا کر سارے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ غذا عطا فرما رہے ہیں اس طرح, اور پہنچ رہے ہر ایک کو اس کی غذا پہنچ رہی ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک غور کرو, آنکھ پہ آ جاؤ, آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بناوی مخلوقات کا نظارہ کر رہا ہوں, اسے لطف لے رہا ہوں آنکھوں سے, اس کا آنکھوں میں کیا کارخانہ لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ, اس کا بھی بتا دو. ایک میرے آنکھوں کے اسپیشلسٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس آنکھ میں اگر دیکھو یہ مستقل کارخانہ ہے, بڑا ہی نازک کارخانہ, کتنے اس میں پردے ہیں, کتنی اس میں جھلیاں ہیں, کتنی اس میں رگیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا جب آدمی روشنی میں جاتا ہے تو آنکھ کے جو عضلات ہیں, پٹھے ہیں, پٹھے سمجھ لو آنکھ کے جو پٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ سکڑتے ہیں, اور تاریکی میں جاتا ہے اندھیرے میں جاتا ہے تو پھیلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نظام بنا رکھا ہے. کس طرح پھیلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو پٹھے ہیں اس آنکھ میں باریک 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 پٹھے ہیں, وہ اتنے ہیں کہ جب وہ سکڑتے ہیں روشنی میں جانے کی صورت میں تو سکڑنے کے عمل میں 7 میل کا فاصلہ رہتا ہے, 7 میل چھوٹے چھوٹے جو اس میں پٹھے ہیں وہ سکڑنے کے وقت میں 7 میل کا فاصلہ رہتا ہے, اور جب اندھیرے میں جانے کی وجہ سے پھیلتے ہیں تو 7 میل کا فاصلہ رہتا ہے. کبھی پتا چلا تو بہت اندھیرے میں چلے گئے, خود بہت روشنی میں آ گئے. اگر وہ روشنی میں جانے کے وقت میں آنکھ سکڑے نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے, اگر اندھیرے میں آنے کے وقت آپ وہ پھیلے نہیں تو اندھیرا اندھیرے میں کچھ سپاہی نہ دے رہا. تو لیکن ہو رہا ہے, خود بخود ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے انتظام؟ یہ تمہارے لیے بینائی کا انتظام کر رہا ہے. تو ذرا سوچو, خدا نہ کرے آج آنکھ میں کوئی ضرورہ برابر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ناچ اٹھو گے. اس آنکھ میں اس کی حفاظت کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا. اگر کوئی حملہ آور ہو تو یہ 2 پہرے دار کھڑے ہیں اس کو, یہ 2 ہڈیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ رکھی ہے کہ اگر کوئی چوٹ لگے تو ہڈیاں اپنے اوپر روک لیں, آنکھ پر نہ جائے. اور اگر آنکھ پر آئے بھی تو یہ پلکوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ چھلنی لگا رکھی ہے, درد آئے تو اس میں اٹک جائے, مٹی کے درنات آئے تو اس میں اٹک جائے, آنکھ کے اندر نہ پہنچے. عبادت کا انتظام فرما رکھتا ہے, پھول پھول کا انتظام کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر کوئی ہو جائے پہنچ جائے پھر دیکھو کیا کیا عالم ہوتا ہے. اتنا ذرہ برابر کوئی چیز آنکھ کے اندر چلی جائے بے چین ہو جاؤ گے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس سے آپ کی بینائی ہی جاتی رہے, اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ گے کہ خدا کے لیے میری بینائی واپس آ جائے, لیکن بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے نعمت ادا فرما رکھی ہے, قدر نہیں ہوتی, اس کا شکر ادا نہیں ہوتا. تو سوچو ذرا, وہ جو میں کہہ رہا ہوں وقت نکالو سوچنے کے لیے, مراقبے کے لیے, مراقبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. اس سے زیادہ مفید اور بہتر مراقبہ شاید ہی کوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے, کیسی نعمت ادا فرمائی ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ, اگر چھن جائے تو میرے میرا کیا عالم ہوگا. ناک پہ آ جاؤ, ناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس کے ذریعے کیا کچھ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور ناک کے بدولت یہ ہونٹ عطا کی ہے, یہ دانت عطا فرمائے, یہ زبان بخشی, زبان کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرمائے, آواز دی. اگر آدمی کو قوت گویائی چلی جائے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے. کیا حالت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیان کی طاقت عطا فرمائی, یعنی اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنے کی طاقت عطا فرمائی. تم سوچتے نہیں, اس واسطے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تمہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے قوت گویائی خلق ہو جائے, سب پتہ چلے کیا عالم ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, میں نے دو آدمی ایسے دیکھے دنیا میں کہ زبان بھی تھی, منہ بھی تھی, لیکن یہ جو گلا ہے اس گلے کے اندر جہاں سے آواز نکلتی ہے وہاں خرابی پیدا ہو گئی. جہاں سے آواز نکلتی زبان ہر حالات ملتی ہے لیکن آواز نہیں نکلتی. اور اب بیچارے ڈاکٹروں نے پریشان ہو کر ایک آلہ ایجاد کیا, آلہ ایجاد یہ کیا کہ وہ لمبا سا ایسا مائکروفون جیسا آلہ اتنا بڑا, تو جب وہ بولنا کوئی چیز چاہے تو وہ آلہ جو ہے یہاں لگا سکتا گلے کے پاس. اب دبا سکتا زور سے دباتا اس کو تو آواز اس وقت نکلتی تھی, آواز بھی انسان جیسے نہیں جانور جیسے آواز. تو اس کی بےتابی کا عالم میں دیکھتا تھا, مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا تو پہلے آلہ تلاش کرے گا, اس کو یہاں لگائے گا اور دبائے گا اور پھر کوئی نہ بولے گا, اور بول کر یہ آواز جانوروں کی سے نکلے گی کہ جس کو بار بار بچے بیٹھے ہوں ڈانس سے اس کی آواز سنتا. تو اس کو دیکھ کر عبرت ہوئی, تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمت دے رکھی. جو دل میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں, اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنے پر اللہ نے قدرت عطا فرما رکھی ہے. اس شخص کی بےتابی کا عالم دیکھو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا. تو غرض زبان پہ آ جاؤ, منہ پہ آ جاؤ, گلے پہ آ جاؤ, سینے پہ آ جاؤ, کل ایک ایک عضو کے اندر جو اللہ تبارک بتا رہے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اعضاء کی بیماریوں پر غور کرو. جن لوگوں کو ان اعضاء کی بیماریاں ہو گئی, آنکھ کی بیماری ہو گئی دکھائی نہیں دے رہا, کان کی بیماری ہو گئی سنائی نہیں دے رہا, ناک کی تکلیف ہو گئی وہ کام نہیں کر رہی, ذائقہ ارے بھائی رضا کی ضرورت تو تھی تمہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ دے دیا اس کے اوپر, زبان کے اوپر اور تالو کے اوپر, کہ جس سے تمہیں مزہ آتا ہے کھانا کھانا. ورنہ کھانا کھانا جو ہے وہ ایک تکلیف کی چیز ہو جائے, اللہ نے آسان کر دیا کہ خود دل چاہ رہا ہے کھانے کو, مزہ آ رہا ہے اسے کھانے. اگر ذائقہ سلب ہو جائے تو کچھ کھا لو, کچھ پتہ ہی نہ چلو. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نزلے وزلے کی حالت میں ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, کڑوا ہو جاتا یا بالکل ہی جاتا رہا. تو مجھ پر بھی ایک مرتبہ ایسی کیفیت گزری کہ ذائقہ بالکل ختم ہو گیا, ذائقہ ختم ہو گیا. تو پتہ نہیں کہ مرچ والی چیز کھا لو یا میٹھی چیز کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں ایک جیسے. تو اس وقت پتہ چلا کہ سارے کے سارے جو ذائقہ جو ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے, یہ صرف ایک ڈیڑھ انچ کی جگہ ہے زبان کی اور تالو کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رطوبتیں کیمیکلز رکھے ہیں جس سے ذائقہ پیدا ہو. تو غور کرو اس پر اور ہر ایک نعمت پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر. آنکھ کو سوچو اس کا شکر ادا کرو, آپ کی بیماریوں کو دیکھو اللہ نے اسے محفوظ رکھا, اللہم لک الحمد لک الشکر. منہ پر آ جاؤ, دانتوں پر آ جاؤ, زبان پر آ جاؤ, ہاتھوں پر آ جاؤ, پاؤں پر آ جاؤ, ہڈیوں پر آ جاؤ اور اس کا مراقبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو بھائی آج کا سبق یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالو اللہ جل جلالہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا مراقبہ کرنے کا تھوڑا وقت ہے. 10 منٹ سے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ اس کام کے لیے نکال لیں. رات کو سونے سے پہلے سوچو کہ بھائی میں آج یہ 10 منٹ مجھے کام کیے بغیر سوں گا رسول، اور اپنے آپ سے شروع کرو، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرو، اور اس کے بعد اس کا ہر نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، روزانہ یہ کام کرو، تو آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایمان، جس کو میں کہہ رہا ہوں بے وس ہو جائے دل میں، اصلحا ثابتا وفرحا فی السماء، وہ مقام جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ توحید کا عقیدہ نہیں توحید کا مقام، وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. جو حضرات صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء عظام، ان کے ہاں جو جاتے تھے اسی مقامات کو حاضر کرنے تھے، اس کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں چڑھائی جاتی تھیں، بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، کب جاتے یہ مقامات حاصل ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ درجات گرم فرمائے ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان کو قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ، کہ وہ فرماتے تھے کہ اب کہاں رہے وہ قوا، اب کہاں رہی وہ طاقتیں جو اس طرح سے مجاہدات کریں، ریاضتیں کریں. بتائیں جب کوئی جاتا تھا کسی بزرگ کی خدمت میں اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تو سال ہر سال خدمت، کسی کو کہہ دیا بھائی تم حمام دھوتا کرو، کسی کہہ دیا لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، بڑے خان خان کے متعلق ریاضتیں کرتے مجاہدات کرتے. تو ہمارے اگر حکیم الامت تصویر اللہ تعالیٰ سے تو فرماتے تھے کہ کہاں کرو گے اپنے مجاہدات، کہاں کرو گے ریاضت، نہ وہ طاقتیں ہیں، نہ وہ قوت ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ طلب ہے. اس واسطے کیا محروم ہو جائیں آج کے لوگ؟ حضرت مائیں نہیں، آسان طریقے بتا دیتے، آسان طریقے بتا دیتے، اسی مقصد کو حاصل کرتے. ہم کمزور ہیں، کمزور کے لیے آسان، آسان تھا. وہ آسان کام کا کیا ہے؟ کہ یہی مراقبہ کرو کچھ دیر اللہ سے بارے بتا رہے کہ نعمتوں کا، اور دن بھر بھی جب ذرا سوچنے کی عادت ڈالو کہ نگاہ جانے لگے گی انشاءاللہ اللہ تمہارے مطالعے کی نعمتوں کی طرف. جب ایک مرتبہ مراقبہ کرو گے، روزانہ 10 منٹ کا مراقبہ کیا، تو آج الحمدللہ توفیق ہوئی اپنے جسم کے مختلف نعمتوں پر غور کرنے کی. باہر نکلو گے تو وہاں معلوم ہوا کہ گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے، یہ گاڑی کیسے پیدا ہو گئی، کس نے اس کو بنایا، کس نے انسان کو وہ سمجھ دی جس کے نتیجے میں یہ گاڑی پر، اس طرح سوچنے کی عادت پڑ جائے گی. اور جب سوچنے کی عادت پڑے گی، یہ تو فکرون اپنی خلق سماوات کے الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یہ کہنے کی توفیق ہو جائے گی. تو ابتدا یہاں سے آج کا سبق یہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں مجلس ہوتی ہے، یہ کوئی رسمی تقریر واعظ کی مجلس نہیں ہے. یہاں تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے حالات، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے، اپنی اپنی فکر کرتے ہوئے سب ایک ساتھ مل کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک منزل کے رہ رہا ہوں، سب کو اللہ کے بارے میں بتانے کی بار بار پہنچنا ہے. تو اس واسطے ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ مل کے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے کی فکر کریں. تو کیا بھائی اللہ تعالیٰ کسی بھی اللہ کے بندے کی برکت سے ہماری اصلاح فرما دیں. اس واسطے یہ کوئی رسمی تقریر وغیرہ نہیں ہے، نہ رسمی واعظ ہے، یہ باہمی مذاکرہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا سبق یہ ہے بھائی، 10 منٹ نکالیں، غفلت میں گزر رہی ہے زندگی، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اور بس دنیا ہی دنیا کے گرد گزر رہی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور جاگنا ہے بس. تو ہمارے حضرت مولانا غزالی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی انسان کی زندگی باورچی خانے اور بیت الخلا کے درمیان گزر رہی، باورچی خانے اور بیت الخلا کے درمیان زندگی گزر رہی، غفلت جا رہی. یہ غفلت کا پردہ چاک کرو، اور غفلت کا پردہ اس طرح چاک ہوگا کہ 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، رات کو سونے سے پہلے اور تصور کرو اللہ نے کیا نعمت دی ہے. تو انشاءاللہ تم جو بال دیا ہے آنکھوں کے پیچھے انشاءاللہ, ارے بھائی جو زبان کر دی ہے زبان کو اس طرح نعمتوں سے نہیں دی ہے, یہ اس کی محبت
بھی
ان کے اوپر ذرا غور کرو کس طرح اللہ تمہارے بتا رہے یہ نعمت ادا فرمائی ہے, غور کر کے شکر ادا کرتے رہو ہر نعمت کا, یاد کرو شکر ادا کرو ہر جگہ کو, یاد کرو شکر ادا کرو اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم لک الحمد لک الشکر. اگر فرض کرو آپ ایک گھر میں رہتے ہو روز کو, تو اس طرح روز آدمی جو ہے تمہارے لیے ایک نعمتوں کا پلندہ لا کے گھر میں رکھ جاتا ہے. روز جب آتے ہو گھر میں تو دیکھا بلندہ رکھا ہے, کھانا بھی ہے, اس میں پھل بھی ہے اور میوے بھی ہیں اور ضرورت کی چیزیں بھی ہیں, روز جاتے ہو رہا. تو جب پتہ چلے گا کہ کون آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, وہ روز جا کے میری ضرورت کی چیزیں رکھ لیتا ہے, اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کی محبت ہوگی, اس کی قدر ہوگی. تو جو ذات ہر آن تمہارے یہ نعمتوں کو پرندہ مہیا کر رہی ہے, اس سے بھی محبت کرو گے, اس کی عظمت بھی پیدا کرو گے دل میں.